ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زان به الرسل عزیزان محترم رمضان المبارک سال بھر کے 12 مہینوں میں اپنی عظمت کے اعتبار سے اپنے شان کے اعتبار سے ایک جگہ جانا ہے یہ سکتا ہے اس میں بے شمار قبائل ہر رمضان میں آپ سنا کرتے ہیں کیونکہ اس کے بے شمار قبائل اللہ کی کتاب میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادات گرامی میں موجود ہیں اس میں مغفرت کے کتنے سامان کیے جاتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں بھی اللہ کی بخشش کو نہ پا سکے حدیث شریف کے مطابق اس جیسا بھی بڑا کوئی بد نصیب دنیا میں نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین میں سے دونوں زندہ ہوں یا ایک ماں یا باپ زندہ ہو اور اولاد کو اس کی خدمت کا موقع نصیب ہو اور پھر وہ بیٹا دوزخ میں جائے تو اس جیسا بد نصیب ہو یا اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر جہنم نہ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب ہو لیکن ان سب فضائل سے اور ان سب باتوں سے زیادہ میں آپ کو ایک نئے انداز سے ایک نئے زاویے سے رمضان المبارک کے ایک نئے پہلو سے آشنا کرنا چاہتا ہوں اس کی بخششیں عام ہیں اس کی برکتیں عام ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور علماء ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ حضرات خود بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن رب جلیل نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک کی عظمت کی بنیادی وجہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن حکیم نازل ہوا. قرآن حکیم اللہ کا ذاتی کلام ہے، غیر مخلوق ہے، غیر فانی ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہیں. اللہ کا کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو پہلے کبھی اس کی ذات میں نہیں تھا، پھر اس نے بنا کر اپنے ساتھ لگا لیا. نہیں، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کی ساری صفات بھی قدیم ہے، ازلی وقتی ہیں. اور کلام اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف ہے قرآن حکیم، اللہ کا ذاتی کلام ہے. اب اس میں ایک بات ہے کہ کلام حکیم جب نازل ہوتا ہے، اللہ کا کلام جب نازل ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نازل تو ہوا 23 برسوں میں، اور یہاں ارشاد فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں. تو اس سے آگے اس کی تفسیر و تشریح میں چلیں تو یہاں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات میں، تو یہ نزول تھا ذات باری سے اس مقام تک جہاں سے فرشتہ وصول کرتا ہے. یہ جلد فرشتے میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کلام فرمائے اور فرشتہ براہ راست سن لے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کی تجلی ہو ذاتی اور فرشتہ اسے دیکھ لے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا ذاتی کلام ہو اور فرشتہ سن سکے برداشت کر لے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے رب جلیل نے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مبارک کلام کو اپنی ذات سے ایک ایسے مقام پہ نازل فرما دیا جہاں سے جتنا وہ چاہتا تھا اتنا جبرائیل امین حاصل کر لیتے، اور جو جبرائیل امین حاصل کرتے تھے وہ فوراً آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچا دیتے. تو گویا 23 برس صرف ہوئے اس مقام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں، ذات باری سے اس مقام تک پہنچنے میں ایک لمحہ ہی کوئی ایک آن وقت کی بہت تھوڑی مقدار جو آپ مقرر کر سکتے ہیں، وہ لمحہ اس میں رمضان المبارک میں اس کی شہادت تو خدا دیتا ہے کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ وہ گھڑی بھی اس میں ہے اب جس کلام میں اتنا تقدس ہے آپ آج کل تو سائنس نے بہت سے مسائل حل کر دیے ہیں. ہمارے پاس یہ ویڈیو ہیں, ٹیلی ویژن ہیں, ان میں بھی کچھ سسٹم ہوتا ہے, سنگل لائن سسٹم, ڈبل لائن سسٹم, تھری لائن سسٹم, کچھ اس طرح کا. اب ہمارے یہاں جو چلتے ہیں یہ عموماً دو لائنوں کے ہیں. وہاں امریکہ میں جو چلتے ہیں وہاں دو لائنوں کا تصور نہیں ہے, وہ سارے ہی کیمرے سے لے کر ویڈیو وی سی آر تک اور ٹیلی ویژن تک وہ سارے تین لائنوں کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 10 یا 12 چینل ہیں, وہاں میرے خیال میں کم از کم 120 چینل ہوتے ہیں. تو اب وہاں سے جو کیسٹ لائی جائے وہ آپ دو لائن کے اس وی سی آر پہ لگا دیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. کیسٹ چل رہی ہے, ٹی وی آن ہے, وی سی آر آن ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. وی سی آر تین لائن کا ہے, ٹیلی ویژن دو لائن کا ہے, یہ ٹیلی ویژن تین لائن کا ہے, وی سی آر دو لائن کا ہے, کوئی ان دو میں سے ایک میں کمی ہے, پھر بھی وہ کیسٹ چل رہی ہے, وہ نہیں دیکھ سکتا. یہی حال ہوتا ہے کلام الہی کا. جو والیم اس کا ہے اس کو سننے کے لیے بھی تقدس کی وہی عظمت چاہیے جو کلام الہی میں موجود ہے, ورنہ کوئی سن نہیں سکتا. اس لیے آپ جس کے متعلق یہ اقرار کر لیں کہ اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے تو آپ نے اس کے نبی ہونے کا اقرار کر دیا. آپ اسے نبی نہ کہیں, آپ اسے معصوم الخطا نہ کہیں, لیکن جب آپ نے یہ اقرار کیا کہ فلاں شخص پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو آپ نے اس کے نبوت کا بھی اقرار کر لیا, اس کے معصوم ہونے کا بھی اقرار کر لیا. کیونکہ نبوت کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو, لیکن اتنا مقدس انسان ہو کہ اس میں خطا کا مادہ پایا جانا ممکن ہی نہ ہو. ایک ہوتا ہے ایک آدمی ساری زندگی گناہ نہیں کرتا, بہت نیک, بہت اعلیٰ, بہت قیمتی انسان ہوتا ہے. ایک شخص مسجد میں پیدا ہوتا ہے, قال اللہ قال الرسول پڑھتا ہے, حلال کھاتا ہے, سچ بولتا ہے, نیکی کرتا ہے, مسجد میں مر جاتا ہے, مسجد میں دفن ہو جاتا ہے, کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا, غلطی نہیں کی, گناہ نہیں کیا, اسے اب معصوم نہیں کہہ سکتے. آپ محفوظ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی گناہ سے حفاظت فرمائی, لیکن معصوم نہیں. معصوم کہنے کے لیے وہ تقدس چاہیے کہ اس میں گناہ کرنے کا مادہ ہی سرے سے نہ ہو, باوجود اس کے کہ وہ زندہ انسان ہو. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انسانی کمزوری ہو, وہ کھاتا بھی ہو, پیتا بھی ہو, سوتا بھی ہو, جاگتا بھی ہو, زخمی بھی ہو سکتا ہو, لڑ بھی سکتا ہو, شادی بھی کر سکتا ہو, اس کی اولاد بھی ہوتی ہو, اس سب کے باوجود پوری انسانی زندگی میں حصہ لینے کے باوجود اس کے وجود اقدس میں گناہ کرنے کا رائے برابر کوئی دائیہ بھی موجود نہ ہو, اسے معصوم کہنا. ٹھیک ہے, سرے سے آدمی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا, مثلا اولاد پیدا کرنے کی اہل ہی نہیں رہا. اب ہم کہیں کہ یہ شخص برائی نہیں کرتا تو یہ معصوم تو نہ ہوا, وہ تو اہلیت ہی نہیں ہے.
ایک شخص دیکھ نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں اس نے آج تک کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا, اس کی نظر ہی نہیں ہے, بری کیا ہوگی بھلی کیا ہوگی. یعنی بھرپور انسانی زندگی گزارنے کی استعداد رکھتا ہو اور بھرپور انسانی زندگی گزارے, اس کے باوجود اتنا مقدس ہو, اتنا مطہر ہو, اتنا صاف ہو, اتنا پاکیزہ ہو کہ گناہ کا تصور اس کے ساتھ ممکن نہ ہو, اسے معصوم کہتے ہیں. اور یہ تقدس اس میں وہ استعداد پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے. اگر معصوم نہ ہو تو جتنا نیک بھی ہو اللہ کے کلام کو سن نہیں سکتا. یعنی نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صحابیت کا ہے, اور صحابہ میں ایک ایک ہستی ایسی ہے جس کی نظیر تاریخ ایک انسانی کسی اور امت میں پیش نہیں کر سکتی, زمین پر پیش نہیں کر سکتی. ایسے ایسے عجیب ہے. وہ پاس ہوتے تھے, ایسی ایسی مقدس ہستیاں ہیں صحابہ میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین میں وہ واحد ہستی ہیں جو فرماتی ہیں کہ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میرے بستر میں ہوتے تھے تب بھی ان پر وہی نازل ہوتی تھی. اور یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں دو بستر نہیں تھے, یعنی حضور جس گھر میں بھی آرام فرما ہوتے تھے جو زوجہ محترمہ بھی ہوتی تھی ان کے لیے بھی حضور کے لیے بھی وہی بستر ہوتا تھا. گرمیوں میں وہی کپڑا دوہرا کر کے نیچے بچھا لیا جاتا تھا, سردیوں میں آدھا نیچے اور آدھا اوپر کر لیا جاتا, کہیں ایک کمبل تھا. اور بعض گھروں میں کھجور کے پتے ڈال کر اور ایک چھوٹا سا وہ گدا نما کوئی چیز بنائی گئی تھی, یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف فرما ہوتے, ام المومنین رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کے ساتھ آرام فرما ہوتے تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیت ہے. آپ نے اپنی بہت سی خصوصیتیں گنوائی ہیں, تو واقعی بے مثال ہیں ان کی خصوصیات. یہ بھی بڑی بے مثال بات ہے کہ ان کے بستر میں وہی نازل ہوتی تھی, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بڑی پکی بات ہے کہ وہی سنتے صرف محمد الرسول اللہ تھے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنائی نہیں دیتی. پوری امت کی ماں تھی, محبوبہ محبوبہ کبریا تھی, ان کی نیکی اور برات کی شہادت اللہ نے دی, قرآن میں نازل فرمائی, قیامت تک حافظ جانماز پر کھڑے ہو کر پڑھتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود کلام الہی کو سننے کے لیے وہ جسے آپ والیم کہہ لیں, لائن کہہ لیں, درجہ کہہ لیں, تقدس کا وہ والیم چاہیے جو اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے جس والیم پہ یہ نشر ہو رہی ہے. تو کلام الہی کا جو تقدس ہے اسے سننے کے لیے صرف اور صرف وہ دل سنتا ہے جو معصوم ہو اور وہ نبی ہو. اسی لیے بعض فرقوں نے انبیاء کے علاوہ ائمہ کے معصوم ہونے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک سازش سے مسلمانوں کے خلاف ایک دھوکے سے کیا ہے کہ نبی نام رکھنے سے مسلمان بلک جائیں گے. نام امام رکھ دو اور اوصاف وہ بتا دو جو نبی کے ہوتے, تو مانا تو اوصاف سے جائے گا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا اس کی باری اب آئی ہے. اللہ کا تقدس اس کی ذات بے مثل بے مثال ہے, اس کا اپنا, اس کے کلام کا تقدس اپنا, اس کے نبی کا تقدس اپنا ہے, بے مثال ہے. مخلوق میں مخلوق ہونے کے باوجود بے مثال, کتنی عجیب بات ہے کہ مخلوق ہو اور اس کی نظیر ہو. یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے. اللہ نے آپ کی نظیر آپ کی مثال پیدا کی. اس کے بعد باری آتی ہے انسانیت کی, انسانوں کی, جن کے لیے یہ پیغام نازل ہوا. میں اب اس کا وہ والیم تو نہ رہا, وہ بلندی تو نہ رہی جسے سننے کے لیے نبوت کا تقدس چاہیے تھا, لیکن جب نبی کی زبان سے نکلے گا, جب نبی ارشاد فرمائے گا, تو ایک درجے کا تقدس تو پھر بھی اس میں ہوگا. پھر بھی ہر کوئی اس سے متاثر نہیں ہوگا. یعنی وہی کلام جو اللہ سے اللہ کے رسول نے وصول فرمایا ہے, جب اللہ کا رسول آگے بندوں کو پہنچائے گا, تو ان بندوں کو اس کلام کو سننے اور سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے پھر ایک تقدس کی ضرورت ہے. اس تقدس کی نہ صحیح جو نبی کو چاہیے, لیکن اس تقدس کی ضرورت ضرور ہے جو کم از کم نبی کا ارشاد سننے کی اہلیت پیدا کرے. یہ تقدس پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مخلوق پر رمضان فرض کر دیا, کیونکہ مخلوق میں تقدس پیدا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے, اور اطاعت ہے کہ جہاں حکم دیا جائے, یعنی حلال اختیار کرنا اور حرام سے رک جانا. صرف نماز روزہ اطاعت نہیں ہے, صرف سجدے کرنا اطاعت نہیں ہے, صرف حج کرنا اطاعت نہیں ہے. میں سال میں چار بار ہو آتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, جیسا جاتا ہوں ویسا آ جاتا ہوں. آپ نے میرا قد بڑا ہوا دیکھا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بندہ ویسا ہی رہتا ہے. ہاں, اگر کسی پر اللہ کا کرم ہو تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جائیں, اور اگر اندر وہ تبدیلیاں آئیں تو وہ باہر سے نظر آتی ہیں. اس کا کردار بدل جاتا ہے, اس کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اس سے دین پھیلتا ہے, اس سے نیکی پھیلتی ہے, اس سے برائی مٹتی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا فیض ہے, کسی کا کرم ہے, کہیں سے کچھ لایا ہے جو بانٹ رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا انسان کے تقدس کی. انسان کا تقدس یہ ہے کہ وہ حلال کو اختیار کرے, حرام سے رک جائے, جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے, جہاں اجازت دی ہے اسے اختیار. ہم نے بڑی آسانی سے مذہب کو مسجد تک محدود کر دیا کہ جناب آئے وضو کیا نماز پڑھی دعا مانگی چلے گئے. اب بازار میں ہم گئے تو وہ ہماری ذاتی زندگی ہے, وہاں ہم جھوٹ بھی بول لیا, چیز بھی مہنگی بیچ دی, اگلی کی جیب بھی کاٹ لی, دھوکہ بھی کر لیا, سب کچھ کرنے کے باوجود اگلی اذان سنی پھر آگے آ کر نماز پڑھا. ہم نے سمجھا کہ ہم مذہب کا حق ادا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اور یہ بھی مت سمجھیے کہ جو شخص بازار میں جھوٹ بولتا ہے میں اسے نماز پڑھنے سے روک رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے, نہیں, کم از کم نماز پڑھتا ہے جتنی دیر اتنی دیر تو نیکی کرتا ہے, نماز پڑھنا نہ چھوڑے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. یعنی چھوڑنے کا کام وہ ہے جو غلط ہے, اگر غلطی کرتا ہے تو اس سے شرمندہ ہو کر نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ غلطی چھوڑنی چاہیے. اور اندازہ فرمائیے کہ ہم نہایت سکون سے پڑھیں تو 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں پر آدھا گھنٹہ نہ صحیح, پونا گھنٹہ نہ صحیح, 1 گھنٹہ لگا لیں. 1 گھنٹے کے لیے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور 23 گھنٹوں کے لیے, باقی 23 گھنٹے بھی تو مسلمان ہونا چاہیے. وہ جو گھر میں گزرتے ہیں, وہ جو اولاد کے ساتھ گزرتے ہیں, وہ جو والدین کے ساتھ گزرتے ہیں, وہ جو دوستوں کے ساتھ گزرتے ہیں, وہ جو کاروباری معاملات میں گزرتے ہیں, وہ جو بازار میں گزرتے ہیں, وہ جو راستے میں کسی کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے ہیں, یہ جتنے معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, نظریات ہیں, عقائد ہیں, تعلقات ہیں, ان سب میں اسلام آئے گا تب ہم کسی اس درجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کوئی مٹھاس سنائی دے. اگر یہ چیز نہیں آئے گی تو نہ خدا کی آواز میں لذت ہوگی نہ حضور کی آواز میں شیرینی, صرف شور سنائی دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیرینی وہاں موجود ہوگی, یہاں کا ٹرانسمیٹر جو ہے وہ خراب ہوگا, وہ اس کی ریسپشن ٹھیک نہیں ہوگی. تو جب اس کی ریسپشن صحیح نہیں ہوگی صرف شور ہوگا, اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی. اب اس ٹرانسمیشن کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی, کتنا کریم ہے, کتنا احسان فرمایا. اس نے کہا میں تمہیں اور قریب کرتا ہوں, میں تمہاری مشکلیں آسان کرتا ہوں اس طرح کہ ایک تو یہ شیطان تمہیں بہت تنگ کرتا ہے, رمضان کا پورا مہینہ چاند طلوع ہونے سے لے کر اگلے چاند تک, چھوٹے سے لے کر بڑے شیطان تک, کسی شیطان کو میں نہیں چھوڑوں گا, سب چھوٹے بڑے قید کروں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ رمضان المبارک میں چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک, ابلیس تک, تمام شیطان قید ہوتے ہیں. یہاں ایک بڑی عجیب بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر یہ شیطانی کام کیوں ہوتے ہیں, یہ وہ نہیں کرتے. یہ بعض انسانوں نے اپنے آپ کو شیطانوں کے درجے پر پہنچا دیا ہوتا ہے, انہیں قید نہیں کیا جاتا, کیونکہ خدا کا وعدہ ان شیطانوں کو قید کرنے کا ہے جو ابلیس کی اولاد ہوتے ہیں. دوسرے جو نسل انسانی میں سے ہیں, اگر انسان برائی کرتے کرتے شیطان کے ساتھ اتنی نسبت اس نے پیدا کر لی ہے کہ اسے رمضان کا بھی احترام نہیں, اللہ کے حکم کا بھی احترام نہیں, نیکی اس کے مزاج میں ہی نہیں, وہ برائی خود بھی کرتا ہے دوسروں سے بھی کرواتا, تو اس کا معنی ہے کہ وہ خود شیطان ہے, شیطان غریب کا اسے بہکان ہے. تو اس وقت کوئی قصور نہیں, کم از کم رمضان کا مہینہ تو وہ بندہ ہو. اچھا, ایک سہولت تو یہ ہو گئی کہ شیطان بند گیا. دوسری سہولت یہ دے دی فرمایا کہ جو نیکی کرو گے اس کا کم از کم ثواب جو دوں گا وہ 70 گنا ہو. یعنی تم ایک رکعت پڑھو میں 70 کا ثواب دوں گا، تم نفل پڑھو میں فرائض کا ثواب دوں. یعنی شیاطین کو قید کر دیا، عبادات کے درجے کو بڑھا دیا، اس کے ساتھ مزے کا کام یہ کیا کہ حلال چیزوں سے بھی مخصوص وقت میں روک دیا. یعنی اتنے قریب کر لیا اپنے کہ ایک تھا کہ حلال کی اجازت تھی، حرام منع، لیکن پھر اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ اب بھائی تمہیں ادھر دیکھنا بھی ہے تو پوچھ کر روبرو کھڑے ہو، پانی کا گھونٹ بھی پینا ہے تو پوچھ کر کیونکہ روبرو کھڑے ہو. ایک آدمی پسے دیوار بیٹھا ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پانی پینے کے لیے ہے، یہ باتھ روم ہے استعمال کے لیے، لیکن ایک آدمی امیر کے دربار میں کھڑا ہے، اب وہ بھوکا ہو یا پیاسا بھاگ کر تو نہیں جائے. اپنی مرضی سے کچھ اٹھا کر نہیں کھائے گا، اپنی مرضی سے پیے گا نہیں. تو ہر عام مسلمان کو اتنے قریب کر لیا اپنے کہ بھی تم پانے کا ایک گھونٹ بھی پیو تو مجھ سے پوچھ کر کب پینا ہے کب نہیں پینا. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک میں ہوں اور تم. دیکھو کتنی عجیب بات ہے، میں نے خود دیکھا، گرمیاں تھی، سخت دھوپ تھی، میں گزر رہا تھا، میں رک گیا گاڑی میں بیٹھا، میں دیکھ رہا تھا سڑک کے کنارے پیوڑ ہے، اس میں پانی تھا، ایک شخص بھیڑے لا رہا تھا، میں بھی اسے دیکھنے کے لیے رک گیا. تو بس بھیڑوں کا گلہ ہے، اس نے چادر، مٹی سی چادر سر پر لپیٹ کر اسی کا سایہ بنا رکھا تھا، آنکھوں تک سایا تھا. جانور بیچارے پیاس کے مارے ٹوٹ پڑے، لیکن اس آدمی نے اس میدان کی آسموں جو ہے وضو کیا اور نماز کے لیے. کتنی عجیب بات، کس نے روکا ہے اسے پینے سے، کون منع کرتا ہے اس کو. اتنے قریب کر لیا ایک عام آدمی کو کہ اسے وہ تقدس نصیب ہو جائے کہ وہ میرے نبی کی بات کو سمجھ سکے. آپ نجات کو چھوڑیے، وہ بات کی بات ہے، آپ ثواب کو چھوڑیے، وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر رمضان کا یہ تقدس نصیب نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. عمل کی باری تو تب آئے گی جب ہم سمجھیں گے، ہم میں وہ استعداد ہی پیدا نہیں ہوگی کہ ہم سمجھ سکیں کہ اس بات میں لطف کیا ہے، اس میں شیرینی کیا ہے، اس میں لذت کیا ہے، اسے کیوں مانا جائے. یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. لوگوں نے غرض کا نام محبت رکھ لیا ہے، چونکہ انسان کی ایک دوسرے کے ساتھ اغراض وابستہ ہوتی ہیں، انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس کا گزارا مل جل کر ہوتا ہے، ایک دوسرے پر مدار ہے اس کی زندگی کا، کمانے کا بھی، کھانے کا بھی، رہنے کا بھی، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے مدنی اتباع کہا گیا ہے، یعنی یہ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے. اب جو ایک دوسرے کے ساتھ اغراض وابستہ ہوتی ہیں انہیں ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں، فلاں کو فلاں سے بڑی محبت ہے، محبت نہیں ہوتی، اس کی غرض ہے. جب وہ فائدہ درمیان سے نکل جاتا ہے پھر تو اس سے محبت نہیں رہتی. ایک آدمی امیر ہوتا ہے اس سے محبت کرنے والے لاکھوں ہوتے ہیں، وہ فقیر ہو جاتا ہے تو محبت کرنے والے غائب ہو جاتے ہیں. ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے محبت کرنے والے لاکھوں ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے محبت کرنے والے نہیں ملتے. یعنی بعض خصوصیات ہوتی ہیں لوگوں میں، دوسرے اس کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں غرض ہوتی ہے، اس کا نام ہم محبت. اور محبت یہ نہیں ہوتی، محبت وہ جذبہ ہے جو وجہ نہیں پوچھتا، جو وجہ جانتا ہی نہیں. پوچھے تو تب کہ وہ جانے، وجہ جانتا ہی نہیں، سننا اور ماننا ہی جانتا ہے بس. فإن المحب لمن يحب مطيع، جو محبت کرتا ہے وہ محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے بس. اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیوں حکم دیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کس کی بہتری ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کتنا مشکل ہے یا آسان ہے. اس کا کام ہے سننا اور اس پر عمل کرنا، اسے محبت کہتے ہیں. اس لیے محبت یا تو خدا سے کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ خدا کو کسی سے غرض نہیں ہے. وہ جب محبت کرتا ہے تو بغیر غرض کے کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بانٹتا ہے چیزیں، تو اس کی محبت میں غرض ہوتی ہے. یا پھر اللہ کے رسول سے محبت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سوائے اللہ کے کسی دوسرے کے محتاج ہیں، جنہیں نہ ہم سے غرض ہے، نہ پہلوں سے، نہ پچھلوں سے، کسی سے کچھ نہیں لینا، دینا ہی دینا ہے. جسے بلاتے ہیں اسے بھی دینے کے لیے، جسے پیار کرتے ہیں اسے بھی دینے کے لیے، جس سے شفقت کرتے ہیں اسے بھی دینے کے لیے، اور کسی کو جھڑکتے ہیں تو بھی کچھ دینے کے لیے. تو یہ محبت کرنے کے لیے بھی ایک تقدس چاہیے، کیونکہ محبوب کی آواز کے علاوہ دوسری آواز میں لذت نہیں ہوتی، شیرینی نہیں ہوتی. یہ جو مجنون تھا نا، اس کا نام امراء القیس تھا، اچھا آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، کھاتے پیتے گھر کا آدمی تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ دونوں کلاس فیلو تھے، ایک استاد کے پاس ہم مکتب سے پڑھتے رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کر لی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امت مسلمہ ایک بہت بڑے ٹکراؤ سے بچ گئی. تو آپ فارغ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حج پر جا رہے تھے، اور یہ آپ کا بچپن کا دوست تھا، اسے ساتھ لے لیا. اب یہ اپنے اونٹ پر سوار ہے، اپنے ناکے پر سوار ہے، آپ اپنے ناکے پر سوار ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ناکے جا رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا، یار یہ بتا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نیکی کی توفیق دی، اور میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں نے خلافت چچا کو دے دی، وہ بھی تو میرا چچا ہے، اور اس میں کام کرنے کی اہلیت بھی ہے، لوگوں کو سنبھال بھی دے گا، دین کی خدمت بھی کرے گا، اسلامی سلطنت کو وسعت بھی دے گا، انشاءاللہ دیکھنا کام بھی اچھا ہوگا، میرا فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ تو وہ سنتا رہا اور کہنے لگا، حسن سچ پوچھتے ہو تو خلافت نہ تمہیں زیب دیتی ہے نہ معاویہ۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے۔ تیسرا تو کوئی مدعی بھی نہیں ہے، تیسرا تو کسی نے خلافت کی بات ہی نہیں کی، تیسرا تو کوئی آدمی میدان میں نہیں ہے، یہ تیسرا کہاں سے لے آیا؟ تو کہنے لگا بھائی خلافت حسن تمہیں بھی نہیں سکتی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی سکتی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو پھر کسے سکتی ہے؟ کہنے لگا سجتی تو لیلہ کو ہے۔ آپ نے فرمایا انت مجنون، تو تو پاگل ہے۔ اس غریب کا نام مجنون پڑ گیا۔ لیکن محبت تو یہ ہے کہ اسے پوری دنیا اسلام کے نفع و نقصان سے کوئی غرض نہیں، اسے نہ حسن کے کردار سے کوئی غرض ہے، نہ امیر معاویہ کی جرأت مندی کی کوئی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کی فتح کی فکر ہے، نہ اسے کسی کی شکست کی فکر ہے۔ اسے ایک بات کی فکر ہے کہ بس وہ لیلہ اس کے دل اور دماغ میں سما گئی، یہ جدھر دیکھو وہ بات لیلہ ہی کی کرتا ہے۔ باپ پکڑ کر لے گیا، بیت اللہ شریف کے پردے کو پکڑ کر اس کے باپ نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے، تو کہنے لگا خدایا اس کے لیلہ کے سوا سب بیماریاں ہٹا دے۔ تم بھی بات ادب، تو کہنے لگا خدایا لیلہ کی محبت نہ لے لینا، باقی جو کچھ ہے تیرا ہے تو لے لے۔ تو لیلہ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس کی نظر سفید ہو یا سیاہ ہو، اس کی آواز میں سر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کیس کے لیے وہ بڑی سریلی تھی، اسے وہ سارے جہان سے اچھی لگتی تھی۔ کیوں؟ اسے اس سے محبت تھی۔ یہ جو حضور کے ارشادات ہیں، یہ جو اللہ کے فرمودات ہیں، ان کے لیے بھی تقدس کا وہ والیم چاہیے جس والیم پر جا کر دل کو حضور کے دل سے آشنائی کرنے کی ضرورت ہو جائے۔ ارے میاں ویسے تو نہیں ہوتی نا، کوئی تو درجہ بندی ہوگی، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اللہ نے اس کے لیے شیاطین قید کر دیے، عبادات پر اجر بڑھا دیا اور فرمایا میں اتنا اجر دوں گا، بلکہ عجیب بات فرمائی، فرمایا سب عبادتوں کا اجر مقرر ہے لیکن روزے کا اجر تو میں خود ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، رب جلیل فرماتے ہیں میں خود روزے کا بدلہ ہوں، میں خود روزے کا اجر ہوں۔ تو ذرا اس زاویے نگاہ سے رمضان المبارک کو دیکھیے گا کہ یہ ہمیں اس پیوریفیکیشن کے لیے، اپنا جو ہمارا ریسیونگ سیٹ ہے، ہمارے ہاں جو کمپیوٹر ہمارے اندر لگا ہوا ہے، اس کی صفائی کے لیے، اس کو اس درجے تک لے جانے کے لیے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں لذت آئے، اسے اللہ کی باتوں میں لذت آئے اور وہ انہیں ماننے پہ مجبور ہو جائے، اسے اتنی لذت آئے کہ وہ وجہ پوچھے بغیر انہیں ماننے پہ مجبور ہو جائے، پھر تو ہم نے رمضان پا لیا۔ اور اگر محض باتیں بناتے رہے اور جیسے تھے ویسے رہے تو ہم نے اس کا مقصد کھو دیا۔ مقصد کو چھوڑو یار، اس کا کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں کافر کو نہیں بخشوں گا، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر وہ بخش دے تو میں اور آپ روک لیں گے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، نہیں بخشے گا نہ بخشے گا۔ لیکن اگر وہ بخش یہی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، فرمایا خدایا بین تعذب فإنهم عبادك، اگر تو انہیں رسوائی کرنا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، ہمارا کیا اپنا کیا، اگر تو انہیں عذاب کرنا چاہتا ہے تو کر، رسوا کرنا چاہتا ہے تو کر دے، جلانا چاہتا ہے تو ڈال دے دوزخ میں، تیرے ہیں ہمارے نہیں ہیں، فإنهم عبادك فإن تغفر فإنك أنت الغفور الرحيم، اور بخش بھی دے تو تیری رحمتوں کی بھی کوئی حل نہیں، نہیں بخشش کی بات نہیں ہے، بخشش تو کس نہیں، وہ کسی ایک بات پہ بخش دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک بدکار عورت تھی بنی اسرائیل میں، پیشور عورت تھی، کہیں جا رہی تھی اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا کنواں اور اس کے پاس ایک کتا پیاسا مر رہا، پیاسے تڑپ رہا، اس نے دیکھا کچھ نہیں ملتا، اس نے دوپٹہ پھاڑ کے رسی بنائی اور اپنی جوتی اس کے ساتھ باندھ کر اسے دو دو گھونٹ پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈالتی رہی، وہ کتا بچ گیا، اور حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں موجود ہے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دی، فرمایا چل تجھے اسی کی عوض جنت بھیج، تو یہ کرو کہ اس نے ہمارے لیے نعمتیں کیا بنائی اور ہم ان میں سے لے جا سکے، لذتیں کتنی بکھیری ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا، لطف کتنے بار دیے ہیں اس فضا میں، اس میں کتنی تجلیات ہیں، کتنے انوارات ہیں، کتنی برکات ہیں، ان میں سے ہم نے کیا سکے، ہم نے ان میں سے کیا حاصل، دیکھو ملک میں سارا دن ٹیلی ویژن والے ریڈیو والے کتنے گانے کتنے ڈرامے کتنے پروگرام نشر کرتے ہیں، اسی طرح سے تجلیات باری انوارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن کتنے چلتے ہیں سمندر کے لہروں کی طرح، ان میں سے ہم نے اپنے دامن دل میں کیا بھرا، دیکھنا تو یہ ہے بھائی، تو یہ رمضان جو ہے اس میں ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، جس کی طرف اس آج کے جمعے میں میں آج کو متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ اسے نرا ان بخشش کے وعدوں سے ہی نہ دیکھیے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان میں اوصاف ملکوتی پیدا ہو جائے، فرشتوں جیسے اوصاف، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا یہ فرشتوں کی اوصاف ہے، انسان میں بھی فرشتوں جیسے اوصاف پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو محسوس کرے رات دن، ایسی حضوری نصیب ہو، میں کمرے میں بند بیٹھا ہوں، اندر فرج پڑا ہے، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، پیاس لگی ہے، ایک امیر آدمی ہے گھر میں بیٹھا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کیوں نہیں پیتا، سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا، اسے ایک درجہ حضوری کا حاصل ہے، اس کا مطلب ہے وہ خدا کی روبرو ہے، وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس کر رہا، تو یہی مقصد ہے کہ اس راہ سے آدمی کی پیوریفیکیشن ہو جائے، کچھ اتنی صفائی ہو جائے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اپنی زبان میں ترجمہ فرما کر، اپنی زبان میں آسان فرما کر، اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس پر بجائے اعتراض کے ہمارے وہ دلوں میں کھب جائے اور ایسی کھبے کہ ہمیں اس پر عمل نصیب ہو جائے، اگر یہ نہ ہو تو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنی تبلیغ ہوتی ہے، کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنے اخبار چھپتے ہیں، کتنے رسالے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ جو دن شروع ہوتا ہے وہ پہلے سے بدتر حالت میں ہمیں دیکھتا ہے، لوگوں اپنا فکر کرو خدا کے لیے، اور ان لوگوں کو یاد کرو جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کے رمضان میں شاید اگلے رمضان تک قوم کو مقام ہے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ موقع دوبارہ نصیب ہوگا
تو جو خلوص، جو صفائی دل کی، جو صفائی ضمیر کی، جو صفائی باطن کی اس ماہ مبارک میں ممکن ہے وہ ویسے ممکن نہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، خلوص کے ساتھ روزے رکھو، کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے رب کو یاد کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ خدایا اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.